نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ الناس کے معنی عربی زبان میں آدمیوں کے، لوگوں کے آتے ہیں، یا ایھا الناس کے معنی اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اے ایمان والو، اور خدا جانے قرآن حکیم میں یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کتنی جگہ آیا ہے. جب ہمیں ایک جگہ معلوم ہو گیا تو سب جگہ کے معنی ہمیں معلوم ہوئے. اے لوگوں، اور لوگوں سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا اوپر کی آیتوں میں ذکر ہوا، یعنی انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک ایمان لانے والے صراط مستقیم والے، اور ایک ایمان نہ لانے والے ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے والے، جن کا ذکر اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں بھی آ چکا. اور پھر نہ ماننے والے گمراہ لوگ جو ہیں، ان کی پھر دو قسمیں بنی، ایک کھلم کھلا کفر کرنے والے اور ایک کھلے بندو کفر نہ کرنے والے. ظاہر میں ایمان اور اندر چھپا ہوا کفر جن کے اندر ہو، وہ ایک گروہ بن گیا. اس طرح سے ایک مومنین مخلصین ہوئے، دوسرے کفار مجاہرین بنے، اور تیسرے کفار منافقین بنے. تینوں گروہوں کو خطاب ہے یا ایھا الناس، میں اے لوگو. اگر اس کو مصداق کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، لات و منات کے پجاری ہیں، تو پھر معنی یہ ہوں گے اس خطاب کے کہ اے لوگو، یعنی اے بتوں کے پوجنے والو، خدا کے علاوہ دوسری شخصیتوں کی پرستش کرنے والو، تم عبادت کرو، پرستش کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. تمہارے تقوی کی ایک صورت یہی باقی ہے بس، دنیا کی ہلاکتوں سے بچنے کا اور آخرت کی بربادیوں سے بچنے کا. تمہارے واسطے بس یہی ایک راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اس میں چاہے وہ بت پرست لوگ ہوں، اور چاہے وہ اللہ کا بیٹا بتانے والے لوگ ہوں، چاہے وہ دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، یا نادانی کے ساتھ کرنے والے ہوں، سب دنیا کے لوگوں کو آپ نے خطاب فرما کہ اے لوگو، تم پرستش صرف اپنے رب کی کرو. اور رب کا لفظ پہلے سورہ فاتحہ میں بھی آ چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب کے معنی آپ حضرات کے کانوں میں اب تک ہوں گے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو پیدا کر کے اسے پالے. صرف پالنے والے کا نام بھی رب نہیں ہے، اور پیدا کرنے والا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو پالے نہیں. پیدا کرنے والا تو کوئی نہیں اللہ کے سوا، لیکن پالنے میں لوگ سمجھ لیتے ہیں مجازی طور پر کہ اما دودھ بلا کے پال رہی ہیں، یا ابا کھانا کھلا کے پال رہے ہیں، یہ عمرہ یتیموں کی پرورش کر کے ان کو پال رہے ہیں. تو بہت کچھ دماغ میں اثر آتا ہے کہ شاید پالنے والے یہ لوگ ہوں گے، لیکن جب پالنے والے کی یہ تشریح ہو کہ وہ پیدا بھی کرے اور جنم بھی دے اور نیش سے ہس بھی کرے اور نابود سے بود بھی بنائے، اور پھر اس کے کمالات تک، اس کی صلاحیتوں کو آخر تک پہنچانے میں اس کی پرورش بھی کرے، وہ رب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. کفار مکہ، کفار عرب، وہ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کسی نے کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ لیا ہے. قرآن حکیم میں متعدد جگہ فرمایا گیا، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، نیس سے ہس کس نے بنایا، بدی اس سماوات والارض کون ہے، تو یہ بے تکلف کہیں گے کہ اللہ ہے. نہ لات کا، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ حبل کا، کسی کا نام نہیں لیتے یہ. تو جو پیدا کرنے میں جو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو اس کی عبادت میں کیسے کوئی شریک کیا جائے. اور پھر اللہ نے ایک رب کی تھوڑی سی تشریح فرمائی، الذی خلقکم، وہ ہوتا ہے رب جو تمہیں پیدا کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے رب جو تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کرتا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے پہلے آنے والے زمانے کے لوگوں کو، امم سابقہ کو، اور انبیاء سابقین کو، اور انبیاء سابقین کی امم سابقہ کو، سب کو اس نے پیدا کیا. یہ نہیں کہ کسی زمانے میں کوئی پیدا کرنے والا ہو اور کسی زمانے میں کسی کی حکومت ہو، جیسے عام طور پر پارلیمنٹ بدلتی رہتی ہے اور پرائم منسٹر بدلتے رہتے ہیں اور اقتدار بدلتا رہتا ہے، پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، وہاں ایسا نہیں. وہ تو اکیلا ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہوا، نہ اس کی تربیت میں کوئی شریک ہوا، وہ ہمیشہ سے سب کو پیدا کرتا چلا آ رہا ہے. تو گا دنیا کے مشرکین اور کفار کو حکم ہو تو یہ مانا ہوں گے کہ تم اس کی پرستش کرو، اس کے سوا کسی کو مت پوجو. اور اگر یہ حکم منافقین کو ہے تو الناس کا خطاب منافقین کو کہ اے منافقو، اپنے اس نفاق سے باز آ جاؤ، اخلاص کو اختیار کرو. یہ تم دھوکے بازی کا تھا عمل کر رہے ہو، اس کو چھوڑو. ظاہر و باطن کو یکساں کرو، خلوت و جلوت کو یکساں بناؤ. اپنی مجلسوں میں اگر تم اس اللہ کا نام لیتے ہو تو اپنی خلوتوں میں بھی اسی کا نام لو، اسی کی پرستش کرو. اور اگر فساق اور مومنین گنہگاروں کو یہ خطاب ہو تو مانا یہ ہوں گے کہ اے گنہگار مسلمانوں، تم اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو اور گناہوں سے توبہ کرو. اور اگر عتقیہ اور صلحاء سے خطاب ہوگا جو پہلی آیتوں میں جن کا ذکر ہے، تو مانا یہ ہوں گے اے متقی لوگو، اے اللہ کے نیک بندو، اپنی اس نیک عبادت پر، نیک زندگی پر تم استقامت اختیار کرو، اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا، اس میں روز بروز ترقی کرتے رہو، اضافہ کرتے رہو. تو یا ایھا الناس کا خطاب اولیاء و متقین کے لیے بھی ہے، فساق اور فجار کے لیے بھی ہے، کفار اور مشرکین کے واسطے بھی ہے، یہود اور منافقین کے واسطے بھی ہے. سب کو یہ خطاب ہے کہ تم اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے مخصوص کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور کسی کو ایسا مقتدا بھی مت بناؤ جس کو تم حلال و حرام کا کار مختار سمجھو کہ وہ جو کہہ دیں مولانا، جو کہہ دیں پیر صاحب وہی حلال ہے، جو کہہ دیں حرام وہی حرام ہے. اگر کسی اپنے استاد یا پیر فقیر کو بھی اس درجے کا اس نے تسلیم کر لیا ہے تو یہ بھی کفر و شرک میں داخل ہو جاتا ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، لوگوں نے اپنے معبودوں کو اور اپنے مقتداؤں کو رب بنا رکھا ہے. ادیب ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے، نصرانی تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے خداؤں، اپنے مولاناؤں کو معبود بنا رکھا ہے، یہ تو ہم نے نہیں بنا رکھا، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ کیسے صحیح ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے مقتداؤں کو اس درجے میں ذمہ دار بنا رکھا ہے کہ جس کو ان کی زبان سے حلال ہونا نکل جائے وہ حلال، جس کو حرام کہہ دیں حرام، جس کو جائز کہہ دیں جائز، جس کو ناجائز کہہ دیں ناجائز. یہ بھی اتخاذ رب ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے. اس کو یہ جو حنفی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یا شافعی امام شافعی کی، یا دوسرے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے، یا مشائخ طریقت کی لوگ اتباع کرتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں کے ائمہ مجتہدین اور مسلمانوں کے شیوخ و مشائخ کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو ہم حلال کہہ دیں اس کو حلال سمجھو، جو ہم حرام کہہ دیں اس کو حرام کہہ دو سمجھو. وہ تو یہ کہنے اللہ رسول کی جانب سے جس چیز کو ہم حرام تم کو بتلاتے ہیں اس کی کتاب و سنت کے حوالے سے تم سے ہی سمجھو، تو کتاب و سنت کا حوالہ دیتے ہیں وہ. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کتاب و سنت کے حوالے کے بغیر یوں کہے کہ بس میری اطاعت کرو، تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. انبیاء سابقین کی امتوں میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے مقتداؤں کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور وہ ہر سال دین بدلتے تھے، ہر سال شریعت کا نظام بدلتا تھا. اور یہاں تو 1400-1500 سال ہو چکے ہیں، شریعت کا ایک حرف بھی نہیں بدل کے دیا. کسی ناجائز کو آج تک علماء جائز نہیں کہہ سکتے، اور اگر جائز کہہ بھی دیں، مثلا سود کے مسئلے کو اگر مسلمانوں کے علماء جائز کہہ بھی دیں، تو عوام تسلیم کرنے کو پھر بھی تیار نہیں ہے. इसलिए वो कहेंगे मौलवी बिगड़ गया है जो सूद को हलाल बताता फिरता, उसे ही बिगड़ा वो बताएंगे, इत्तेवा नहीं करेंगे। अगर दसियों साल से उसके मुरीद भी हों, लेकिन जिस दिन वो यूं कह देगा मियां शराब हलाल हो गई है, मियां सूद हलाल हो गया है और मुर्दार हलाल हो गया है, तो यूं कहेंगे इसको वहां बरेली या वहां आगरे के बागलखाने में भेज दो, कि दिमाग में माल खोली आ गया है, भला जो चीज पहले से अल्लाह ने हलाल और हराम बनाई है उनको अब कौन हलाल और हराम बनाने वाला, उनकी शरीयत को बदलने वाला अब कौन आ जाएगा। बहरहाल इबादत के माने ये हैं कि अल्लाह को खालिस, अल्लाह की जनाह में अपनी इबादत पेश की जाए और किसी को उसके साथ शरीक न किया जाए। और ये दो दलीलें बयान फरमाई, एक ये कि वो तुम्हारा खालिक है और दूसरा है कि तुम्हारे से पहलों का भी खालिक है और उसकी खालिकियत में कोई दूसरा शरीक नहीं है। तो कायदा यह है, अकल का तकाजा यह है कि जिसकी पैदा करने की सिफत में कोई शरीक नहीं है तो उसकी माबूदियत की सिफत में भी वो शरीक नहीं हो सकता। और चार सिफतें और बयान फरमाई उसकी, ये तो आदमी के अंदर की दलीलें हैं, अंदर देखो, यानी वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, दलाइल अपने अंदर भी देखा करो, अपने पैदा होने पर भी गौर किया करो, अपने माँ बाप के पैदा होने पर भी गौर किया करो, तो तुम्हें अल्लाह की तौहीद के दलाइल उछलते हुए उबलते हुए तुम्हारे अंदर से निकलते हुए महसूस होंगे। और फिर थोड़ी नजर आफाक पर भी डाला करो, जमीन और आसमान पर, उधर भी तवज्जो दिलाई, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध फिराशन वस्समा बिनाअन, और रब तुम्हारा वो है जिसके लिए तुमको इबादत करनी चाहिए, जिसने तुम्हारे वास्ते जमीन को फर्श बनाया, न सख्त किया न बहुत ज्यादा नर्म पानी की तरह से बनाया। अगर पानी की तरह नर्म बना देता तो मकान न बना सकते, लेट न सकते, बैठ न सकते, सो न सकते। अगर अल्लाह ताला इस जमीन के जौहर को पानी के जौहर की तरह नर्म बना देता और हर कोई इल्तियाम इसमें रख देता कि ये फटती भी और जुड़ती भी, तो न कोई मकान बन सकता, न इस पर कोई हम तामीर कर सकते, न यहां रह सकते, न सो सकते, न लेट सकते, न सब्जियां उगा सकते, न गल्ले उगा सकते। तो पानी की तरह नर्म भी नहीं बनाया और लोहे और पत्थर की तरह से सख्त भी नहीं बनाया कि उस पर लेटना ही मुश्किल हो जाता, बल्कि उसको बैन रखा पानी और पत्थर के, कि न पानी की तरह नर्म है न पत्थर की तरह से सख्त है, अल्लाह ने उसको तुम्हारा फर्श बनाया और तुम्हारे फर्श में, तुम्हारे बिस्तर ही में तुम्हारी रोजियां और तुम्हारी गजाएं भी भर दी हैं। बाद लोग कहा करते हैं ना कि मियां तस्वीर का अमल सीखना चाहो तो सीख लो, तकिए के नीचे से नोट निकला करेंगे, वो बाजीगर होते हैं, तमाशा करते फिरते रहते हैं, और कभी कभी वो अपने जमूरे की कमर पे हाथ मारते हैं तो उसके पेट में से रुपए निकलने लगते हैं, वो भी चांदी के खनखनाते हुए, लोग उसके साथ साथ हो जाते हैं। भला कोई उनसे पूछे कि अगर ये चांदी के रुपए इस तरह बना सकते तो ये घर घर दर बदर ये भीख मांगते क्यों फिरते, मालूम इनके पास कुछ नहीं है, सब शोभदेवादी है। तो अल्लाह ने जो बिस्तर बनाया है उसमें से जरूर नोट निकलते हैं, उसमें से जरूर पैसे निकलते हैं। देख लो, जमीन के अंदर से गन्ना, जमीन के अंदर से शीरीनी, जमीन के अंदर से शकर शुगर, जमीन के अंदर से तमाम फल फ्रूट गल्ले चावल गेहूं सब इसी में से निकल रहे हैं। इस तरह अल्लाह ने इसको बनाया है कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। दुनिया की चीजें जमीन से बनती हैं, मगर कोई पूछे कि जमीन काहे से बनाई, अल्लाह मिट्टी से बनी है हर चीज। और अगर कोई यूं पूछे कि मिट्टी काहे से बनी है ये, अरे भाई मिट्टी से तो गेहूं बनते हैं, मिट्टी से चावल बनते हैं, मिट्टी से कपड़े बनते हैं, मिट्टी से तो हजरत बनते हैं, मौलाना भी मिट्टी से ही बनते हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं, इसको तो हम भी नहीं जानते कैसे बनी है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाई है बस। यानी जाके इंतिया वही अल्लाह की कुदरत पे होगी कि मिट्टी कैसे बनी। अच्छा, हर चीज के अंदर जिंदगी अल्लाह ने पानी से डाली है, और पानी कैसे बनाया है, पानी क्या चीज है उसकी हकीकत नहीं बता सकती, यही कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। तो जमीन को अल्लाह ने अपनी कुदरत काहिरा से, अपनी हिकमत बालिगा से बना दिया। और फिर जमीन से थोड़ी नजर ऊपर को उठाओ तो वह समा अबेना अन, और बनाया उस रब ने तुम्हारे आसमान तुम्हारे लिए बतौरे छत के, छत डाल दी इतनी लंबी चौड़ी। बताओ अगर ये सीमेंट या कंक्रीट वगैरह की बनती तो इतना सीमेंट कहां से आता, और फिर कहां से इतने बड़े बड़े ठोले बनाने वाले आते, कहां से इतना सामान है वो तामीर आता। थक जाती दुनिया, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے لے کے وہاں تک مشرق سو مغرب تک جہاں تک نظر جائے وہاں تک نظروں سے آگے لامحدود مکانوں تک کہیں کوئی ایک ستون بھی تو نہیں بنایا ان کے. یہ ہماری مسجد ہے, کچھ زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں ہے, مگر اس میں بھی کتنے ستون کھڑے کر دیے ہیں. 12,000 آدمیوں کا ایک حال بناؤ تو ایسی کچھ چلی ہے ترکیبیں کہ ستون ایک بھی بنانا نہ پڑے, لیکن چلو 12,000 آدمی آ جائیں گے. اور اگر کوئی 12,00,000 آدمیوں کی عمارت بنانی ہو تو اس کو بھی بغیر ستون کے بنا دیں گے. وہ ہمارے یہاں ایک مدرسے میں لوگوں نے ایک بہت بڑا حال بنایا, دیواریں تو بنا دی, چونکہ دیواروں کے بنانے میں تو کچھ پریشانی نہیں تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اس کی چھت ڈالنے کا جو پلان بنایا تو انجینئروں کو بلایا, انجینئر کہا صاحب اس کی تو چھت نہیں پڑ سکتی, اتنی بڑی چھت اتنی بڑی تعمیر تو بغیر ستونوں کے نہیں ہو سکتی. اب وہ چاہتے تھے مدرسے والے کہ بغیر ستونوں کے بنے, اور انجینئروں نے جواب دیا آج تک یوں ہی پڑی ہے, وہ دیواریں پڑی ہوئی ہیں, کوئی چھت ڈالنے کو تیار نہیں ہے ان کی, زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے, لینٹر کی ایک حد ہوتی ہے وہیں تک وہ ڈالا جا سکتا ہے, اس سے زائد اگر ڈالیں گے تو سب نیچے دھڑام سے آئے گا, لینٹر بچے گا نہ لینٹر والے بچیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اتنا بڑا نقشہ بنایا ہے کہ وہ آج تک کوئی اس نقشے کے آخر تک پہنچ بھی نہیں سکا ہے. اور کائے سے بنایا ہے, روایتوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سونا اس میں پڑا ہے, چاندی اس میں پڑی ہے, لوہا اور فولاد اس میں پڑا ہے, جواہرات اس میں پڑے ہیں, اور خدا جانے اللہ تعالیٰ نے کتنے مضبوط قیمتی جواہرات اس میں ڈالے ہیں کہ ہزار ہا برس گزر جانے کے بعد میں وہ اللہ جل فرما حل ترا من فطور پر جیل بسر کر رہتے ہیں, آسمان کو بار بار نظر اٹھا کے دیکھو اور پھر دیکھو حل ترا من فطور, اس میں کہیں پھٹن وٹن کوئی دڑاڑ وڑاڑ نظر آتی ہے تم کو؟ بارشوں سے بھیگتا بھی نہیں, اس لیے کہ بارشیں اللہ نے نظام میں نیچے رکھی ہے, اوپر ہے نہیں, ان بارشوں سے آسمانوں سے اوپر تو بارش نہیں ہوتی. اللہ تعالی نے اس مکان کی چھت کو خود بارشوں سے اوپر بنا دیا, ہم تو نہیں بنا سکتے ایسا مکان کہ وہاں چھت ڈالیں جہاں بارش نہ ہوتی ہو, ایسا کون سا مکان بناؤ گے؟ زیادہ 85 منزل کا بنا دو گے, کہیں کہیں 85 منزل کی عمارتیں یا 100 منزل کی عمارتیں یا زیادہ سے زیادہ 110 یا 105 منزل کی عمارتیں مل جائیں گی, لیکن بارش تو اس سے بھی اوپر ہوتی ہے, بارش سے اوپر اپنے گھر کی چھت کون ڈالے گا؟ یہ اللہ ہی کی قدرت قاہرہ, اس کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے مکان کی چھت ڈالی تو بارشوں سے اوپر ڈالی, بادل نیچے رکھے ہیں نیچے برسا کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھت کو بھی کمزور کر دیں یہ بارشیں, اس لیے تو 100 سال میں یہاں مکان توڑنے پڑ جاتے ہیں, روز بارش ہوتی رہتی ہے, کتنا ہی اس میں فولاد اور سیمنٹ ڈالا گیا ہو مگر بہرحال پانی اس کو کمزور کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ, اور ایک دن اس کی کمزوری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اچانک بھی رات کو سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر گر سکتا ہے, اس لیے حکومت نے پہلے ہی سے اس کے گرانے کا پلان بنا دیا کہ لاؤ اب بلڈوزر لاؤ اور توڑ ڈالو سارے مکان سارے ایریے کو توڑ ڈالو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی چھت سے بارشوں کا انتظام نیچے کیا ہے اوپر نہیں کیا ہے. تو یہ فرمایا وسما ابینا ان, اور کچھ اس طرح کا فٹنگ کیا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فٹنگ کر نہیں سکا ہے, یہ ہمارا بجلی کا فٹنگ ایسا ہضمی ہے کہ اس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ لائنیں بجلی کے تار کہاں کو گئے ہوئے ہیں, بس یہاں ڈنڈے تک گیا ہوا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا, لائن ہمیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اندر خلے کر کے اور پائپوں میں تار ڈال کر کے وہاں تک پہنچائے گئے ہیں, کنیکشن ضرور جوڑا گیا ہے, مگر پھر بھی ہمارے ڈنڈے گھومتے تو نہیں ہیں, جہاں جو لگا دیا وہیں کھڑا ہوا ہے, یہ تو نہیں کہ گھومتے گھومتے دروازے تک چلا جائے اور دروازے سے پھر اندر کو آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مکان میں جو فٹنگ کیا ہے بجلی کا روشنی کا وہ اتنا شاندار کیا ہے کہ دن میں کمانے کے واسطے گرم روشنی چاہیے اور رات کو سونے کے واسطے ٹھنڈی لائٹ چاہیے, رات کو ٹھنڈی لائٹ سے اس کو روشن کر دیا, دن کی گرم لائٹ سے اس میں ڈال دیا, روشنی بھی آتی ہے حرارت بھی آتی ہے, کھانے بھی پکتے ہیں, کھیتیاں بھی پکتی ہیں, پھل فروٹ بھی پک رہے ہیں, اور ایک ہی بس چولہا جلا دیا, ایک ہنڈا جلا دیا ہے, ایک گیس لگا دیا ہے اوپر, اسی میں سے ساری دنیا کو یہ سارا کام سپلائی ہو رہا ہے. ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک سیکنڈ میں اس سورج سے 60,000 ٹن مادہ حرارت کا اور گرمی کا ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے. تو ٹوٹ تو رہا ہی ہے یہ, اب تو سائنسدانوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ جو ٹوٹنے لگا ہے وہ تو گرے گا ضرور, وہ جو اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ سورج ٹوٹ جائے گا تو مانو سائنسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹوٹ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ذرے اس میں سے گری رہے ہیں، آخر یہ کھیتیاں کیسے پک رہی ہیں اگر اس میں سے حرارت نہیں آ رہی ہے، یہ تو بہرحال گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو بنایا، اس شان سے بنایا کہ روشنی اس سے آ رہی ہے، حرارت اس سے آ رہی ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے سمندروں کا جذر و مدر ہوتا ہے، اور اسی سے پانیوں میں تموج پیدا ہوتا ہے، پانیوں کے اندر تغلیانیاں آتی ہیں، اور ہواؤں کا دباؤ بھی اسی سورج سے ہوتا ہے. وہ سورج دباتا ہے تو ہواؤں کو دبا دیتا ہے، کبھی ان میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی ان میں دباؤ حبس پیدا ہو جاتا ہے. عجیب نظام بنا ہے جس کے سمجھنے کے بعد سے آج تک تو دنیا پہنچ نہیں سکی. تو بارا اللہ نے کہا دیکھو تمہارا ہم نے مکان بنایا، اس مکان کی چھت کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو. وہ سما بنا ان، دنیا جانتی ہے کہ اللہ اس زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمانوں کی چھت بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں، لات نہیں، منات نہیں، عزا حبل نہیں، ہمارے ہندوستان کے 32 کروڑ دیوتا نہیں، عرب تو 32 کروڑ بھی نہیں، تو 70 کروڑ ہے وہاں. جتنی آبادی ہوتی جاتی ہے اتنی اس کے دیوتا بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہر آدمی کا وہاں دیوتا بڑھتا ہے. آپ کے یہاں تو جب بچہ بڑا اس کی گاڑی بڑھتی ہے، اس کی کار بڑھتی ہے، اور ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دیوتا بڑھتا ہے. تو 80 کروڑ اگر ہوں گے تو 80 کروڑ دیوتا ہیں، بلکہ بعد بعد کو تو کئی رکھنے پڑتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ ان دیوتا میں سے کوئی بھی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں شریک نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو ان کو. اور اس کے بعد فرمایا وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے، یعنی آسمان کی بلندی کی طرف سے اتارا اس نے پانی کو. یعنی شبہ نہ ہو کہ پانی تو بادلوں سے اترتا ہے، آسمانوں سے کہاں اترتا ہے. نہیں، اگر آپ روایات کی روشنی میں دیکھیں تو بعض روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے ہیں کہ یہ جو زمین کے سمندر ہیں یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ تو ایسا جیسے ان سمندروں کے مقابلے میں کوئی ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ہی آسمانی سمندروں کے مقابلے میں ان زمینی سمندروں کی ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ بادل آتا ہے، وہاں سے پانی آتا ہے. اور یہاں کے سائنسداں بتاتے ہیں نہیں، مانسون سمندروں میں سے اٹھتا ہے. لوگ کہتے ہیں مانسون اٹھ چلا ہے فلاں مہینے میں، مئی میں، جون کے پہلے ہفتے میں، جون کے دوسرے اشرے میں بارشیں ہوں گی ہمارے ہندوستان. آپ کے یہاں تو روزانہ ماشاءاللہ مانسون اٹھے ہی رہتے ہیں، یہاں تو اگر ان کو بدا دبانا بھی چاہو تو یہ دبتے بھی نہیں ہیں. یہاں کے مانسونوں کا تو عجب حال ہے، لیکن ہمارے یہاں مانسونوں کا ایک موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تو سمندروں سے اٹھ کے آتا ہے پانی. تو اس سائنس کی اس تحقیق میں اور شریعت کی اس تحقیق میں کوئی لڑائی نہیں ہے، وہاں سے بھی اٹھتا ہوگا، ان کی نظر یہاں تک گئی ہے، لیکن اوپر سے بھی آتا ہوگا پانی، جس کو پیغمبر نے بتایا ہے. اوپر سے اٹھنے والے مانسون کی خبر تو سائنسداں نہیں دے سکتے تھے، ان کی دنیا کی، ان کی تحقیق کی دنیا تو ابھی سمندروں تک اور زمین تک ہی ہے، لیکن پیغمبر نے جو آسمانوں کی بھی خبر رکھتا ہے، اس نے ہم کو خبر دی ہے کہ وہاں بھی سمندروں سے پانی آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کا پانی اس آسمان کے پانی کو کھینچنے کے لیے اٹھایا جاتا ہو. ایسا ہوتا ہے جیسے ہم زمین میں تھوڑے سے گیہوں کے دانے ڈالتے ہیں زمین کے اندر سے، ان گیہوں کے دانوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ نے اس میں بھر رکھے ہیں، آتے نکلتے نہیں. اگر ہم گیہوں کے دانے نہ ڈالیں تو اندر کیا جائیں گے؟ اگر ہم چاول زمین میں نہ ڈالیں تو کیا اندر کے چاول آ جائیں گے؟ اگر ہم ایک گٹھلی آم کی اس میں نہ ڈالیں تو کیا ہمارے یہاں آم کے ٹوکرے بھر بھر کے آ جائیں گے؟ نہیں، ایک ایک ڈالو نکل کے آئیں گے. اپنی جنس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے جسم میں کہیں زخم ہو جائے نا، اور زخم کے بعد خون نکلتا ہے، اور خون کے بعد دیکھتے ہیں وہاں سفید 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 وہ چیز جم جاتی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں جراثیم کی فوج ہوتی ہے جو یہاں آ کر ایک سرحد بنا لیتی ہے، مورچے قائم کر لیتی ہے، اور یہ مورچے قائم کرتے ہیں باہر سے آنے والے زہریلے جراثیم کو روکنے کے لیے. باہر سے جہاں ہمارے جسم میں کوئی زخم ہوتا ہے تو باہر سے زہریلے جراثیم چلتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور اندر سے جو ہمارے فوج رکھی ہوئی ہے وہ باہر آتی ہے ان کو روکنے کے لیے، اور یہاں ان کی جنگ ہوتی ہے. اور وہ سفید سفید جو ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں ان کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں، مقتول پڑے سبھی ادھر کے ادھر کے. تو جب ہم دانے ڈالتے ہیں تو اندر سے دانے کی فوج چلتی ہے، جب ہم چاول ڈالتے ہیں تو اندر سے چاول چلتے ہیں، جب ہم سیب ڈالتے ہیں تو سیب چلتے ہیں، جب ہم گنے کا ٹکڑا ڈالتے ہیں تو شکر کی بوریاں آتی ہیں اس کی طرف کھینچی ہوئی، तो इस जमीन के समंदरों से थोड़ा सा मानसून चलता है तो आसमानी समंदरों से फिर उसकी मदद के लिए पानी आता है और वो यहां बरसता है। और कुछ अलामत भी पाए जाते हैं, अगरचे दूसरी वजूहात भी उसकी हैं। अगर ये समंदरों ही का पानी होता खालिश तो फिर समंदरों का पानी तो कड़वा तल्ख होता है और बारिशों का पानी तो मीठा होता है। बहीर अरब से आए या बहीर हिंद से आए या खलीज बंगाल से उठे या कहीं के समंदर से भी पानी आए तो बहरहाल कड़वा ही पानी समंदरों में होता है और उससे उठकर ये हमारी खेतियों में बरसता है। अगर ये कड़वा पानी शोर पानी हमारी खेतियों में जू का तू बरसता तो हमारी तो खेतियां और खत्म हो जाती। तो मालूम है कि कुछ न कुछ मिलावट हुई है। ये साइंसदान यूं कह देते कि नहीं, ये तो पानी जब उठाया गया है तो हवाओं से इसको फिल्टर कर दिया गया है, इसका नमक निकाल दिया गया। अच्छा फिर नमक निकाल लिया, कहीं गिरता तो सही, वो नमक कहां गिर गया है? पानी तो उठा समंदर से नमक के साथ और फिर हवाओं ने किया इसको फिल्टर और नमक कर दिया इसका जुदा और मीठा पानी बना दिया अलग, तो कहां चला गया वो? नहीं, इस मीठे पानी में जो थोड़ा सा मुट्ठी भर उठाया है कड़वा पानी समंदरों से, अल्लाह ने अपने यहां का मीठा पानी भर दिया है बहुत ज्यादा, इसलिए दोनों को मिलाकर अल्लाह ने बरसाया। तो ये भी बात सही हो सकती है, वो भी बात सही हो सकती है। बहरहाल आसमानों की तरफ से पानी अल्लाह ने बरसाया और इसमें कोई भी आदमी दुनिया का दहरिया भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। दहरिया ये तो कह सकता कि वक्त इत्तेफाक से ये कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि अल्लाह के सिवा कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकता। तो आसमानों से अल्लाह ने पानी उतारा और इस सिफत में भी अल्लाह का कोई शरीक और साझी नहीं है, तो फिर उसकी इबादत में दूसरों को क्यों शरीक किया जाए? ये तीन सिफतों बराह रात बयान फरमाई और इस चौथी इस तीसरी सिफत में से एक सिफत और बाहर निकाल के दिखलाई। फाखरज अभी मिनत समरात रिज़्क़लकुम, फिर निकाले उस पानी से अल्लाह ने फलों से रोजी के हिस्से तुम्हारे लिए, रोजी ने पैदा किए और गल्ले पैदा किए, फल फ्रूट पैदा किए, मेवेजात पैदा किए और दवाएं पैदा की, तुम्हारी रोजियों का सामान अल्लाह ने इस जमीन से इन पानियों के जरिए से निकाला और इसमें भी उसका कोई दूसरा शरीक और साझी नहीं है। अब लोग यूं कहें साहब काश्तकार के हम तो जमीन में हल चलाते हैं, पानी लगाते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, तब कहीं जाकर के ये पैदा होता है। तो ये तो अगर अल्लाह ने चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। दाने में से दो सोत निकलते हैं, एक जमीन की तरफ को चलता है, एक आसमान की तरफ को चलता है। क्या तुम बैठकर करते हो उसको सही? जड़ वाला हिस्सा जमीन की तरफ को चलता है और फिर कोंपल वाला हिस्सा बाहर की तरफ को चलता है, इसके खिलाफ नहीं होता। वहां अल्लाह ही के हाथों से ठीक करते हैं। तुम दानों को सही सीधे करके थोड़े ही डालते हो जमीन में, वो तो यूं ही टेढ़े मेढ़े फेंक देते हो जमीन के ऊपर। अल्लाह ही सुभान व तआला उनसे कोंपले निकालता है, फिर उनको बढ़ाता है, फिर कोशे निकालता है, फिर दाने लगाता है, फिर एक एक दाने पर सौ सौ दाने लगा देता है। ये तो सब अल्लाह का काम है, इसमें कोई दूसरा शरीक और साझी नहीं है। तो अल्लाह ने अपनी ये चार सिफतें बयान फरमाई। एक ये कि उसने जमीन को फर्श बनाया है, दूसरे ये कि उसने आसमान को छत बनाया है, तीसरे ये कि उसने आसमान से पानी उतारा है, और चौथे ये कि उस पानी से अल्लाह ने फल और गल्ले उगाए हैं तुम्हें रोजी देने के लिए, और इनमें कोई उसका शरीक नहीं है। तो फिर उसकी इबादत में भी कोई दूसरा शरीक नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इबादत में किसी को शरीक किया जाएगा तो इससे बढ़कर दुनिया में सफा तो हमाकत नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने उसके बाद फरमाया फला तजअलूलिल्लाह अंदादन, इतने दलाइल को देखते हुए, दलाइल अनफुसिया को देखते हुए, दलाइल आफाकिया को देखते हुए, अपने अंदर से उबलते हुए दलाइल को देखकर, जमीन और आसमान से भरे हुए इस आलम को दलाइल से देखकर, और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि तुम उसके साथ शरीक करो अपने हाथ के बनाए हुए मूर्तियों को, पत्थरों को, जानवरों को और सूरज और चांद को उसमें शरीक करो? इनकी हैसियत क्या है? ये तो खुद बेजान बेहिसाब हरकत चीजें हैं। इनमें से तो कोई भी उसकी इस खल्क में शरीक नहीं है, उसकी सिफत में शरीक नहीं है। तो फला तजअलूलिल्लाह अंदादन, बस न बनाओ तुम अल्लाह के लिए उसके शरीक, उसके शरीक मत बनाओ। और शरीक बना रखा है लोगों ने, हम बड़े पक्के मुवाहिद मुसलमान होते हैं मगर हमने भी बना रखा है कुछ थोड़ा बहुत, तो हमने भी गुलाबी सा काम कर ही रखा है ना। हमने क्या बना रखा है? हमने इतना तो नहीं कि हम जाके किसी के सामने सजदा करेंगे, अगरचे हमारे भाइयों में से हैं कुछ लोग जो मजारों पे जाके सजदा भी कर लेते हैं और उनकी नजर नियाद भी मानते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मक्के मुआज़मा में अहराम बांध कर जाने के बजाय वहां अजमेर शरीफ में भी अहराम बांध के जाते हैं। اور مسلمان کہتے تھکتے نہیں ہیں وہ، اور احرام باندھ کے جا رہے ہیں مزار پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم واحد ہیں، یہ تو توحید نہیں ہو سکتی، یہ عبادت اور بندگی نہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو 100 برس تک بھی اگر کرے اور ایک ہی سجدے میں پڑا رہے، اس سجدے کو قبول نہیں فرماتے جس نے اپنے سجدوں میں سے کوئی حصہ کسی بت کے واسطے بھی وقف کیا، اپنی نظر و نیاز میں سے کسی زندہ یا مردہ شخص کے لیے اس نے وقف کیا ہے، اللہ کو منظور ہی نہیں ہے. پھر تو اللہ خفا ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم ہم کو کر رہے ہو، یہ جو مسجد میں آتے ہو اور ہم کو بھی سجدے کرتے ہو، ہزاروں سجدے تمہارے ناقابل قبول ہیں، یہ سب کے سب مردود اور مسترد ہیں، وہیں جاؤ جہاں تم دوسروں کو سجدے کیا کرتے ہو، ہمیں نہیں چاہیے یہ. ہمیں تو صرف وہی اس کی عبادت چاہیے جو اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. ہم کچھ تھوڑے بہت کرتے رہتے ہیں، وہ پورے نہ صحیح ادھورے ہی صحیح، اور شرک تو اللہ کے یہاں پورا بھی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور ادھورا بھی بہت برا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور تم اتنی بات کو جانتے ہو، یعنی تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں علم ہے اس کا کہ تمہارے پیدا کرنے میں، تمہارے باپ دادا کے پیدا کرنے میں، زمین کو فرش بنانے میں، آسمان کو چھت بنانے میں، آسمانوں سے پانی کے نازل کرنے میں، اور پانیوں سے تمہاری غذاؤں کے تیار کرنے میں تم جانتے ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہے، پھر تو اس کی عبادت میں تم کیسے شریک کرتے ہو؟ یہ ہے دلائل. اور ایک ایک دلیل کیا، ایک ایک دلیل میں سے سینکڑوں دلیلیں نکلتی ہیں. زمین میں سے دلائل نکالنے شروع کرو تو جتنا غلہ نکلتا ہے نا زمین سے، اس سے زیادہ دلائل نکلتے ہیں. جتنے غلے نکلتے ہیں، جتنے پھل فروٹ نکلتے ہیں، ایک انگور کا دانہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور بڑی بے تکلفی سے، بڑی بے نیازی سے آپ منہ میں رکھتے، ہم منہ میں رکھ کے اس کو حلق سے نیچے اتار جاتے ہیں اور نہیں غور کرتے کہ اس میں کلر کس نے ڈالا ہے، اس میں رس کس نے ڈالا ہے، اس میں ترشی اور مٹھاس کس نے بھرا ہے، یہ نہیں جانتے. اور یہ ہرے پتوں پر لگانے والا کون ہے؟ اس کی بیل کو دیکھو تو ہری ہوتی ہے اور اس کی نالیوں کو دیکھو تو بڑی کمزور ہوتی ہیں، اور اس پر یہ پہلے دانہ ہرا لگتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے، پھر کوئی سفید ہو جاتا ہے، کوئی کیسا ہو جاتا ہے، کلر بھی اتنا پختہ ہے کہ اترتا بھی تو نہیں، وہ دھوم میں اترے نہ ٹھنڈ سردی میں اترے نہ بارشوں میں اترے. اب یہ انگور لگے رہتے ہیں، یہ مالٹا لگے رہتے ہیں، یہ نارنگیاں لگی رہتی ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے کپڑے اگر باہر پڑے ہوں تو کلر کچھ نہ کچھ پھیکا پڑ جائے گا، لیکن یہ اللہ کا قدرتی کلر جو ہے ان پہ کس نے بھر دیا ہے؟ تو کبھی ہم نے انگور کا دانہ افطاری کے وقت لے کر کبھی اس کا مطالعہ بھی شروع کیا نہیں؟ جی اس وقت تو کھانے کا مطالعہ ہے بس، لکا سم تو وکامن تو والا رزق کا افطر، تو بس یہ پڑھا اور منہ میں رکھ لیا، اور یہ بھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا مقدر والے نے، ورنہ تو اس وقت کس کو یاد رہتا ہے؟ اس وقت تو دو اور دو بھوکے سے بھوکے سے پوچھو، دو اور دو تو چار روٹی بتائے گا بس، نہ دعا یاد رہتی ہے نہ کچھ یاد رہتا ہے. اور یہ مطالعہ کس کو یاد ہوتا ہے؟ اگر ہم کو ان مطالعوں کی عادت پڑ جائے تو یہ باہر کی کتابیں دیکھنا چھوڑ دیں ہم. ہمارے سامنے اتنی کتابیں صبح سے شام تک آتی ہیں، یہ شام ہماری افطاریوں میں کہیں کیلے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، اور کہیں ہمارے سامنے وہ انناس آ رہا ہے، کہیں انگور آ رہا ہے، اور کہیں وہ کھجوریں آ رہی ہیں. ایک پانی سے سارا نظام بن رہا ہے، وہی پانی انگور کی جڑ میں جا رہا ہے، وہی پانی کھجور کی جڑ میں جا رہا ہے. بتاؤ کھجور کو کس نے بنا دیا اور انگور کو الگ کس نے کر دیا؟ ایک پانی سے یہ نت نئے رنگ کے، نت نئے ذائقوں کے اور خوشبوؤں کے پھل اللہ نے بنا، کس نے بنا دیے؟ کون شریک ہے ان میں؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان، کوئی حجر شجر، کوئی جانور، کوئی بت اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تھوڑا جانے کیا عقل میں پتھر پڑے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کر لیتے ہیں. تو ایک ایک دلیل میں ہزاروں ہزار دلیلیں بھری پڑی ہیں. اور وہ جو منطقیوں کی دلیلیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، برہان سلمی ہے، یہ برہان تضعیف ہے، یہ تضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ دلیل بیان کرتے جاتے ہیں اور اس کے مقدمات پہ خود ہی ہتھوڑے مارتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا یہ جو سغرا ہے یہ کمزور ہے، اس کا کبرا سو رہا ہے، اس کا حد اوسط پھنس گیا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے. جب تک حد اوسط بیچ میں سے نہ نکالو تو نتیجہ نہیں نکلتا. تو وہ کبھی سغرا ٹوٹ جاتا ہے، تو کبھی اس کی کبرا ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے. وہ دلائل ہم کتابوں پڑھتے ہیں، وہ منطقیوں اور فلسفیوں کے ایجاد کی وہ دلائل معقول ہیں، ان پر معقولیت کے رنگ میں جب بحث ہوتی ہے تو ان کی نامعقولیت بھی ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. پائے سجلالیاں چوبی بون اور پائے چوبی سخت بے تم کی بون اور چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانی یارا ہم بخان. ایمانی حکمتیں یہ ہیں اور یونانی حکمتیں وہ ہیں. یونانی حکمتوں سے آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے چاہے جواب نہ دے سکے, اور ایمانی حکمتوں سے آدمی مطمئن ہوتا ہے چاہے جواب بھی نہ آتا ہو مگر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ سکون پلاتی چلی جاتی ہے, یہ دلیلیں انسانوں کو مطمئن کرتی چلی جاتی ہیں, یہ بے چینی کو اور اضطراب کو ختم کرتی چلی جاتی ہیں. اور پھر کوئی وکیل ہی سمجھے گا یا قانون کا ماہر ہی سمجھے گا یا کوئی بیرسٹر اور انجینئر ہی سمجھے گا یا کوئی تعلیم یافتہ ہی سمجھے گا یا کوئی مولانا ہی سمجھیں گے اس بات کو. نہیں, گاؤں کا دیہات کا اور پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا اور موٹی عقل کا پتلی عقل کا سب سمجھتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ اس میں کیا شبہ ہے کہ زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمان کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ہے تو بتاؤ کون ہے, ہم اس سے پوچھیں گے دیکھو کیسا شریک ہے. اگر وہ آسمان کے ٹکڑے کے بنانے میں شریک ہے تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے تو اپنی اس انگلی کے بنانے میں بھی کچھ شریک ہے؟ انگلی تو نہیں بنائی تھی, انگلی نہیں بنا سکتا اپنی, اپنا ناخن نہیں بنا سکتا. اگر کہیں کٹ جائے مشین میں انگلی تو پھر ہم جانیں گے تیکو تو لگا لے. جب کٹی ہوئی کو نہیں جوڑ سکتا ہے تو کیسے تو بنا سکتا ہے, پیدا کیسے کر سکتا ہے ان کو؟ پھر اس شان سے اللہ نے بنایا کہ جسم کے ساتھ ساتھ یہ انگلیاں بھی بڑھ رہی ہیں, اور پھر یہ نہیں کہ سب کو یکساں ہی بڑھا رہا ہے, یہ یہاں چھوٹی سی رہ گئی, یہ لمبی سی ہو گئی, یہ اس سے اور لمبی ہو گئی, یہ اور ادھر کو ہو گئی, یہ موٹا انگوٹا ہو گیا. اس شان سے ان انگلیوں کو بنایا ہے کہ اس سے کبھی تھپڑ بن جاتا ہے تو کبھی اس سے مکہ بن جاتا ہے تو کبھی اس سے چمچہ بن جاتا ہے تو کبھی چمچی بن جاتی ہے, کبھی اس کا تکیہ بن جاتا ہے, اور جتنا کیا خدا نے اس کا اور کیا کیا بنتا ہے. کبھی یہ شفقت کا ہاتھ بن جاتا ہے, کبھی ظلم کا ہاتھ بن جاتا ہے, کبھی ڈھول ایسا لگتا ہے کہ چاروں طبق روشن لے کے ہو جاتے ہیں, اور کبھی پیار کا ہاتھ سر پہ پھرتا ہے تو میں تین کے سر کے بالوں کے برابر نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں. ایک ہاتھ ہے, یہ ہزاروں کرامتوں سے بھرا ہوا ہاتھ ہے, اور یہی ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں لگتا ہے تو یہ دیویدہ بن جاتا ہے, یہی معجزہ بن جاتا ہے, اور یہی ہاتھ حکیم کا ہوتا ہے تو دست شفا بن جاتا ہے, اور یہی ہاتھ ہوتا ہے عالم کا تو یہ کتابیں لکھتا چلا جاتا ہے, اور یہی ہاتھ ہوتا ہے شیخ کامل کا سر پہ رکھ دیا تو نیارے کے وارے ہوتے چلے جاتے ہیں, یہی ہاتھ ہے ظالم کا جب اٹھتا ہے تو ظلم کرتا چلا جاتا ہے, اور یہی ہاتھ ہوتا ہے فوجی کا یہ رائفل کی گولی کو دباتا ہے تو یہاں سے وہاں تک لاشے کو لاشوں کے پشتوں کے پشتوں کے پشتے لگتے چلے جاتے ہیں. اس ہاتھ میں کتنی کرامت ہے, اس کی ایک انگلی میں, اس کی ایک پوروے میں, اس کی ایک جز میں, یہ اللہ نے بنایا ہے. تو آسمان اور زمین تو الگ نہیں, یہ تیرے ہاتھ کے بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے, تیری آنکھ کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے, تیرے کان کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے, تو یہ تیری خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر تیری عبادت میں دوسرے کیسے شریک ہوتے ہیں؟ تو اگر زمین کی تفصیلات پہ نظر جائے تو برس لگ جائیں گے, مگر ہم زمین کی تفصیلات سے اللہ کی توحید پر سیر حاصل بحث نہ کر سکیں گے. لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مردا. ساری دنیا کے سمندروں کی روشنائی بنا کر, ساری دنیا کے درختوں اور جھاڑوں کے قلم بنا کر, سارے لوگ لکھنے کے لیے بیٹھے, اللہ کے میرے رب کا ایک کلمے کو بھی پورا نہ لکھ سکیں گے. اتنے اس کے کلمے, اتنے اس کے دلائل, اتنے اس کے شواہد ہیں, اتنی اس کی علامتیں, اس کے نشانات ہیں. ایسے نشان والے کو بھی لوگ نہیں پہچانتے. یہ اصولی طور پر اللہ نے چھ دلیلیں بیان فرمائی ہے. ایک دلیل یہ کہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے. دوسری دلیل ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کو اس نے پیدا کیا ہے. تیسری دلیل ہے کہ زمین کو فرش اس نے بنایا ہے. چوتھی دلیل ہے کہ آسمان کو چھت اس نے بنایا ہے. پانچویں دلیل ہے کہ آسمانوں کی طرف سے پانی اس نے اتارا ہے. اور چھٹی دلیل ہے کہ پانیوں کے ذریعے سے تمہاری روزیاں اس نے بنائی پیدا کی ہیں. جب یہ دلیل تمہارے سامنے ہوں گی تو پھر تم کو اس کے ساتھ شریک کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. فلا تجعلوا للہ اندادًا وانتم تعلمون, پس نہ کرو تم اس کے ساتھ شریک کسی کو تم جانتے بوجھتے ہو. یہ توحید کا مسئلہ مختصر طور سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا, اگرچہ اس کی تفصیلات کے لیے تو بہت بڑا مفصل وقت چاہیے, زندگیاں چاہیے, اتنا وقت نہیں. اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے, جس کا میں نے تین مسئلوں کا وعدہ کیا ہے اور کچھ متشددات متفرقات مسئلے ہیں جو انشاءاللہ کل تک نمٹانے کی ہم انہیں کوشش کریں گے. اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے اس کا اجباری نقشہ آپ کے سامنے رکھ کے دے رہا ہوں. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ سے لے کر عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تک, یعنی یہ بھی کل دو ہی آیتیں ہیں, دو دو آیتوں سے کام چل رہا ہے, یہ بھی کل دو آیتیں ہیں. ان دو آیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی پیغمبری کو ثابت کیا ہے, اور تمام انبیاء کی نبوت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. اور اس کو ثابت کرنے کا جو عجیب اللہ نے ڈھنگ اختیار کیا ہے, جو سب کی سمجھ میں فہم میں اترتا چلا جاتا ہے, وہ انداز پڑھے لکھوں کی سمجھ میں بھی, ان پڑھوں کی سمجھ میں, انگوٹھا ٹیکوں کی شکل میں, گاؤں اور دیہات کے باشندوں کی سمجھ میں بڑی خوبصورتی سے وہ دلائل آ جائیں گے, جن دلائل سے اللہ نے قرآن حکیم کی صداقت اور سچائی کو اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ان کی سچائی کو ثابت کیا ہے. اور جب ہمارے اور اللہ کے درمیان کا یہ واسطہ پیغمبر کا بھی ثابت ہو جائے گا تو پھر ہمارا واسطہ اللہ سے جڑ جائے گا, اس لیے کہ ہم براہ راست اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کی بات کو سن سکتے ہیں, نہ اس کی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کی بات میں لہن نہیں, آواز نہیں, قول اورا لہن نے آواز نے, ہم تو نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ بولتا بھی رہتا مگر ہم تو نہ سمجھتے, بول تو رہا ہی ہے وہ. اور بزرگوں نے لکھا کہ اگر یہ تم کانوں میں انگلی ڈال کے خوب دباؤ کان کے پردوں کو تو اس وقت ایک سنسناہٹ سی ہوتی ہے نا, یہ سنسناہٹ اللہ میں کی آواز ہوتی ہے دو وقت. سنسناہٹ جو کان بھر جاتا ہے یہ اللہ کی آواز ہے. اس سنسناہٹ کی آواز سے ہم بتاؤ حرف کیسے بنا لیتے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ جو کانوں میں سنسناہٹ آ رہی ہے اس میں یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے اگلی آواز میں, اس میں تورات بھری ہوئی ہے, اس میں انجیل بھری ہوئی ہے. اسی کو تو آج کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے کی آوازوں کو بھی ہم ریکارڈ کر لیں, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیسے بولتے تھے ان کی آواز آ جائے, نوح علیہ السلام کا آواز آ جائے, عیسیٰ علیہ السلام کی تقریریں آ جائے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی آوازیں آ جائیں. بھری ہوئی تو ہے فضا میں, تو سب بھری ہوئی ہے, پر ہم تو نہیں سمجھ رہے. جیسے ہماری ان فضاؤں میں یہ ہماری شکر بھری ہوئی ہے, شوگر بھری ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. مگر اگر یہ شوگر ہمارے کپڑوں پہ لگنے لگے تو ہمارے سب کپڑے چپک جائیں گے, ایک دن بھی ٹھیک سے نہ پہن سکیں گے. اللہ نے اس انداز سے اس کو بے قید بھر دیا ہے کہ جہاں گنے کا کھیت ہوگا گنے کے کھیت میں یہ رس شوگر والا چلا جائے گا, کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا. بالکل ایسا جیسے جب ریڈیو اسٹیشن سے کوئی آواز نشر کی جاتی ہے تو ساری فضاؤں میں بھر جاتی ہے, وہ اس آواز کو بجلی کی لہریں ساری فضاؤں میں بھر دیتی ہیں, مگر سنائی اس کو دیتی ہے جس کے پاس ریڈیو رکھا اور اس نے اسٹیشن ملا بھی دیا, نمبر بھی ٹھیک کر دیا ہے, وہ سنتا ہے اس کو, اور باقی اس کے پاس والے تو نہیں سن پاتے ہیں. تو ویسے ہی سمجھو اللہ کی آوازیں تو سارے عالم میں بھری ہوئی تھی, مگر جہاں اللہ نے اپنا ریڈیو فٹ کر دیا اور جہاں کنیکشن جوڑ دیا وہاں آواز آنے لگی, اور وہ تھی ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں جوڑا تعلق تو اللہ کی آواز ادھر سے آ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ جاری ہو رہی تھی. اس طرح جیسے ہمارا ریڈیو ہم کو آواز دیتا ہے اور ساری دنیا نہیں سن سکتی, جہاں ریڈیو نہیں وہ نہیں سن سکتے, ویسے ہی جہاں پیغمبر ہوتا ہے وہیں اللہ کی آواز کو کیچ کرتا ہے, اور جہاں پیغمبر ہوتا ہے وہیں اللہ کے کلام کو اپنے قلب و دماغ میں ریکارڈ بناتا ہے, پھر زبان فیض ترجمان سے اس کو جاری کرتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کو بھی اپنے سامنے دلائل سے رکھیں اور خود بھی مطمئن ہوں اور ساری دنیا کے انسانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا انسانیت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے, کیونکہ ہمارا اپنا دعویٰ ہی نہیں, ہمارا اپنا یقین بھی ہے کہ ہمارے پاس آسمان والی کتاب بھی محفوظ ہے اور پیغمبر والی سنتیں بھی محفوظ ہیں, اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آسمانی مذہب محفوظ ہے اور نہ ہی ان کے بزرگوں کی روایتیں ان کے پاس محفوظ ہیں. تو ساری دنیا اندھیرے میں بھٹک رہی ہے, ہمارے پاس دن دہاڑے کی روشنی ہے, تو روشنی والوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے والوں کی بھی رہنمائی کریں. تو مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے بھٹکنے والے لوگوں کی جو ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور خط اشوا کر رہے ہیں اور اس بھٹکنے میں کوئی دو دخ میں جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے, ہم ان کی رہنمائی کریں. اور رہنمائی جب کر سکتا ہے کوئی جب پہلے خود اپنے حالات میں مطمئن ہو, اس لیے پہلے ہم کو مطمئن ہونا ہے اور اس کے بعد پھر بھٹکی ہوئی دنیا کو مطمئن کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو مسئلہ توحید کا تھا, اس سے الحمدللہ مطمئن تو پہلے ہی سے تھے، مگر معلوم ہو گئے ہاں قرآن شریف میں بھی اس سے مطمئن کیا گیا ہے. اب پیغمبر کا مسئلہ ہے، اس سے بھی ہم کو مطمئن ہونا. مطمئن تو الحمدللہ پہلے ہی سے ہیں، گھر میں اسلام کے پیدا ہوئے ہیں. پیغمبر کو تو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اتنا تو اللہ میاں کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے جتنا ہم پیغمبر کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو یہ جاننا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے کس انداز سے پیغمبر کی پیغمبری کو ثابت کر کے ساری دنیا کو مطمئن کیا ہے. بس یہ دو مسئلے ہو جائیں گے، اور پھر ایک آخرت کا مسئلہ ہے، جنت کا دوزخ کا مسئلہ ہے. موقع ہوگا تو اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات ہوگی. سودا والا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے. اے اللہ، اس کے جو بقیہ اوقات باقی ہیں، لمحات باقی ہیں، اس ذرا سا دن باقی ہیں، ذرا سی راتیں باقی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان باقی ماندہ اوقات کی برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ، جو کچھ اب تک ہم سے کوتاہیاں اس ماہ مبارک کے حق ادا کرنے میں ہو چکی ہیں، ان کو معاف فرما اور درگزر فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما.